فاتحه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خاص ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید علی عباس زیدی ابن سید الصفا حسین زیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعزائے گرامی، دنیا میں بہت سارے انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن سب کا اپنا اپنا طرز زندگی ہے، اپنا لائف اسٹائل ہے. قرآن مجید نے تمام طرز زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. کچھ کا طرز زندگی طیب ہے، کچھ کا طرز زندگی خبیث ہے. اگرچہ خبیث طرز زندگی والوں کی کثرت ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اگرچہ خبیثوں کی کثرت تمہیں حیرت زدہ کر دے، تمہارے نگاہوں کو چکا چوند کر دے. طیب کا ٹھکانہ بہشت بری ہے، خبیث کا ٹھکانہ جہنم ہے. پہچان طیب زندگی کی کیا ہے؟ قرآن مجید نے پانچ پہچان بیان کی ہے. اگر ہم اپنے کو پرکھنا چاہیں کہ ہماری اپنی زندگی، البتہ جو پرکھ یہ کسوٹی ہر کوئی اپنے لیے استعمال کرے، دوسرے کے لیے نہیں. دوسروں کو پرکھنا نہ شروع کرے کہ ان کی زندگی طیب ہے کہ خبیث ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنے نہیں. یہ ہمارے تشویش ہوتی ہے کہ فلاں مومن ہے کہ کافر، فلاں متقی ہے یا فاجر، اور دوسروں کے بارے میں ہم اپنی رائے قائم کرتے رہتے ہیں کہ فلاں گنہگار ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں. اپنے بارے میں بہرحال یہ جو کسوٹی قرآن نے بیان کی ہے، یہ وہ تھرمامیٹر ہے جو اپنے منہ میں ڈالیے گا، دوسرے کے نہیں. خود کو دیکھیے گا اپنی کیفیت کیا ہے. پانچ پہچان خدا نے بیان کی تھی. الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت ان کی زندگی طیب ہوتی ہے، وہ پائیدار ہوتے ہیں، ان کے یہاں ثبات قدم پایا جاتا ہے، وہ تھالی کے بیگن کی طرح ادھر ادھر یہ جو لڑکتے نہیں رہتے ہیں، جڑیں ان کی مضبوط ہیں، کتنی ہی طوفان آ جائیں، کتنی ہی آندھیاں چلیں، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. یزول الجبال ولا یزول، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں. دوسری پہچان ان کی یہ تھی کہ فرحا فی السماء، ان کے یہاں ترقی پائی جاتی ہے، رشد ہے، آج ان کا کل سے بہتر ہوتا ہے. تو تیسری ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سمر ہوتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں. چوتھی ان کی پہچان یہ ہے کہ کلاحین، ان کا عمل اور ان کا ایمان فصلی نہیں ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ان کا ایمان فصلی ہوتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کا ایمان محرم میں بدا ہوتا ہے. ان میں بھی قسمیں ہیں، کچھ دو مہینہ آٹھ دن کے ہوتے ہیں، کچھ دس دن کے ہوتے ہیں، کچھ فقط عاشور کے ہوتے ہیں، کچھ کا ایمان ماہ رمضان میں جاگتا ہے، ان کی بھی قسمیں ہیں، کچھ کا ایمان رمضان میں فقط افطار کے موقع پر، افطار میں سب سے آگے نماز پڑھنے واسطہ نہیں، روزے سے ہونے واسطہ نہیں، افطار کا موقع آیا بہت زیادہ ہے کہ کسی نے کسی سے پوچھ لیا بھائی آپ کو افطار سے کیا واسطہ ہے، آپ نے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ کیا کرنے آتے ہیں؟ کہ بھائی ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، خمس و زکات ادا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، حج کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں پکا کافر بن جاؤں، افطار بھی نہ کروں، ثبوت اسلام کے لیے کچھ تو چاہیے. تو میرا کچھ کا یہ جو ہے فصلی ہوتا ہے، ان کا ہے کلاحین، ہر وقت بارہ ماس ہر وقت ان کا ایمان تازہ رہتا ہے. بات وہ ہے مہینہ بھر ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، عید کا دن آتا ہے سب برباد کر دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے ٹی وی نہیں کھلے گا، رمضان کا مہینہ ہے سنیما دیکھنے نہیں جائیں گے، رمضان کا مہینہ ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو، مائیں گے اپنے بچے ہیں بیٹا ٹی وی بند کرو بند کرو، رمضان کا مہینہ ہے. لیکن عید کا دن آیا نہیں، اتفاقاً عید ہی کا دن تو اصل دن ہوتا ہے، مہینے بھر کی تربیت لیا ہے تقوی کی، عید کا دن تو امتحان کا دن ہے، کیا سیکھا کیا حاصل کیا ہے. دو مہینہ آٹھ دن مظاہرہ ایمان کا ہوتا ہے، دو مہینہ آٹھ دن. اکثر لوگوں کے اوپر ٹی وی بند ہو جاتا ہے، فلاں چیزیں بند ہو جاتے ہیں، لیکن نو ربیع الاول آئی نہیں. نو ربیع الاول کو تو آپ کو یہ ثابت کرنا کہ درسگاہ کربلا سے حاصل کیا کیا ہے، سیکھا کیا ہے آپ نے. ایسا لگتا ہے کہ نہیں، نو ربیع الاول جو آئی اس کے بعد سے اس کے پہلے کی زندگی، طیب زندگی کی پہچان یہ کلاحین، وقت کی زمانے کی پابندی کیا نہیں پائی جاتی. اگر یہ مومن ہیں تو ہمیشہ کے لیے مومن ہیں، اگر یہ خیر رساں ہیں تو ہمیشہ کے لیے خیر رساں ہیں. پانچویں جو پہچان قرآن بیان کر رہا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، ان کا ایمان، ان کا عمل، ان کی خیر رسانی ریا اس میں نہیں پائی. جو کچھ بھی یہ انجام دیتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے لیے انجام دیتے ہیں، اخلاص ان کے ہاں پایا جاتا ہے. یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ رکھتے ہیں، مدد کسی کی کرتے ہیں تو اخلاص سے کرتے ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ اگر رکھا ہے تو اخلاص کے لیے ہے، مسجد ہو، امام باڑہ ہو، براکز ہو، مدرسہ ہو، اسکول کے اگر تعمیر کراتے ہیں تو اخلاص کے لیے، مجلسیں کرتے ہیں تو اخلاص کے لیے، تبرک بانٹتے ہیں تو اخلاص کے لیے. دکھاوا ان کیا نہیں ہے، ریا ان کیا نہیں ہے، کیونکہ خدا کے ہاں جس عمل کی قیمت ہے وہ اخلاص کی قیمت ہے، نہ کہ عمل کی. خدا کثرت عمل کو نہیں دیکھتا ہے، خدا کے یہ دیکھتا ہے کہ یہ عمل کس بنیاد پر انجام پایا، چاہے عمل تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، چاہے عمل تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کے اخلاص کے سلسلے میں فرماتے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں. تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں اس کی کیفیت الگ ہے, کسی کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. کوئی دیکھنے والا ہو تب چندہ دیتے ہیں, مقدار اور ہو جاتی ہے. چپکے سے دینا ہوتا ہے تو مقدار اور ہو جاتی ہے. یہاں امریکہ میں ہوتا ہے, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے نا, ایک تو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اور ایک وہ نماز جمعہ کے بعد جو ٹرے یا ٹوکری یا ٹوپی یا چادر الگ الگ چیزیں گھومتی ہیں نا, دونوں کا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. وہ جب آتا ہے تو باپ اتنے ہوشیار ہوتے جیسے دیکھا وہ آ رہے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے, اللہ اکبر دو رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے نہ دینے چندہ. اور اگر پھنسی ہے بات دینے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, سب سے پہلے انہیں کے پاس پہنچ جاتے ہیں, موقع ہی نہیں دیتے کھڑے ہونے کا. اب آج یہ ہے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بالکل انگوٹھی بند کر کے بالکل اس طرح سے جیسے اسلام میں حکم ہے نا کہ دایاں ہاتھ دے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے, اس موقع پر عمل کرتے ہیں وہ ایسا مٹھی بند کر کے وہ چپکے سے ڈال دیا ایک دفعہ. لیکن اگر فنڈ ریزنگ ہو رہی اور اعلان ہو رہا ہے فلاں صاحب نے یہ دیا, فلم بن رہی ہے اس کی باقاعدہ, انہوں نے 5,000 6,000 ان کا 7,000 ان کا 10,000, یہ جو دیا جا رہا ہے یہ اخلاص کی بنیاد پر ہے یا دکھاوے کی بنیاد پر ہے؟ اگر اخلاص کو ڈبا جو کنارے رکھا رہتا ہے بعض سینٹروں میں اس میں بھی ڈال دیں گے تو اس میں جب پیسہ ڈالنا ہوتا ہے یہ رقم اس میں نہیں آتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور بندہ وہاں پہنچے گا اپنے عمل کی جزا لینے کے لیے تو پروردگار ان سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون لهم في الدنيا, انہی کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء, جاؤ دیکھو تمہیں تمہارے عمل کی کوئی جزا دے سکتے ہیں. تو پچھلی جو پہچان ہے طیب زندگی کی, طیب زندگی والے وہ ہیں جن کا ہر عمل خدا کے لیے, اگر کسی گناہ سے بچتے ہیں تو خدا کے لیے, اگر کوئی کار خیر انجام دیتے ہیں تو خدا کے لیے, نمازیں ہیں تو خدا کے لیے, چاہے وہ عبادت خالق ہو یا خدمت مخلوق ہو, دونوں کی بنیاد جو ہے وہ خدا ہے. یہ 5 پہچان ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی طیب زندگی ہے یا خبیث زندگی ہے. اگر یہ 5 علامتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں خدا کا شکر کریں اور ان کی حفاظت کی کوشش کریں, کیونکہ سرمایہ کا آ جانا کافی نہیں ہے, اس کا باقی رہنا بھی تو ضروری ہے. آپ نے لاکھوں کروڑوں ڈالر کما لیے, ڈاکو آیا تھا اٹھا کے لے کے چلا گیا, فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کما لینا کافی نہیں ہے, آ جانے کے بعد اس کی حفاظت کمانے سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے. اور مال جتنا قیمتی ہوتا ہے خطرہ بھی اس کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے. 10,000 جیب میں ہمارے پڑا ہوا ہے, آپ آرام میں گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ پتھروں کا کوئی خطرہ ہے؟ پاکٹ ماروں کوئی خطرہ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر 1,00,000 ہے تو یوں پکڑے ہوئے ہیں, دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں, کہیں کوئی آ تو نہیں رہا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کیا ہے. لیکن بہرحال کے اضطراب ہے نا, کیوں؟ اس لیے کہ $10 کی قیمت نہیں ہے, $1,00,000 کی قیمت ہے. تو جتنا مال قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی حفاظت کا اہتمام زیادہ کرنا پڑتا ہے. یہ 5 سرمایہ اگر ہمارے پاس موجود ہے سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کریں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے ہم اس میں اضافہ کریں گے, یعنی اس کی حفاظت میں تمہاری مدد کریں گے, اس کی حفاظت میں تمہاری مدد کریں گے. پہلے خدا کا شکر ادا کریں, اس کے بعد اس حالت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں, خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق دے اس کیفیت کو باقی رکھنے کی. بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر فلاں کام شروع کیا تھا, فلاں کار خیر شروع کیا, نماز کو وقت پڑھنا شروع کیا, نماز عشاء پڑھنا شروع کیا, کچھ دنوں کے بعد یہ حالت ختم ہو جاتی ہے, یہ کیفیت ہماری ختم ہو جاتی ہے. خدا سے توفیق مانگیے, وما توفیقی الا باللہ, اگر کوئی نیک کام ہم کرتے ہیں تو اپنے عمل پہ مغرور نہ ہوں, ये नेक अमल अगर हमने काम किया है तो उसकी अता करदा तौफीक है जिसकी बिना पर हम ये काम अंजाम दे सके हैं। उसने तौफीक दी अंजाम देने की, अब उसी से तौफीक मांगे, उसे बाकी रखने की तौफीक मांगे, उसे बाकी रखने की तौफीक मांगे। इन्हें समझे कि हम कुछ हो गए तो हयात तैयबा के लिए, पहचान के लिए बता दी, इस मरहले पर पहुंचे कैसे। ये मरहला कि हमारा ईमान इतना मुस्तहकम ईमान हो, हमारे यहां तरक्की हो, हम दूसरों के लिए फैजरसा बन जाएं और फैजरसानी भी दायमी हो, और ये सब कुछ खुदा के लिए हो। इस मंजिल तक कैसे पहुंचे, इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए खुदा ने हमें दो सहारा दिया। एक तो कुरान है जो हमारे लिए ये जो है थ्योरी का काम अंजाम दे सकती है, दूसरे कुछ शख्सियतें हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल का किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ करके इंसान बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है जब तक कि अमली नमूना ना देख ले। अमली नमूना है जो इंसान के अंदर इस्तेहकाम पैदा करता है, और अमली नमूना वो है जो इंसान को उस फिक्र को कबूल और उस पर अमल करने के लिए आमादा करता है। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर नमूने अमल का तस्करा किया है। कहीं पर तस्करा होता है कद काना लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम वल्लदीना माअहु इज क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराउन मिनकुम मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। तुम्हारे लिए रोल मॉडल, तुम्हारे लिए नमूने अमल, तुम्हारे लिए उसवे हसना इब्राहीम है, और इब्राहीम के नक्शे कदम पर चलने वाले अफराद जो उनके हमराह थे, जिनकी सिफत ये थी कि उन्होंने अपनी कौम से कहा, वो कौम जो कुफर के रास्ते पे जा रही थी, शिर्क के रास्ते पे जा रही थी, इन्ना बुराउ मिनकुम मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, हम तुमसे भी बेजार हैं और खुदा के सिवा जिन चीजों की तुम इबादत करते हो उससे भी हम बेजार हैं, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, हमारा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, ये तुम्हारे लिए नमूने अमल है, ये तुम्हारे लिए जो है रोल मॉडल है। या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हारे लिए रसूल खुदा की सीरत, उनकी जिंदगी उसवे हसना है, रोल मॉडल तुम्हारे लिए इब्राहिम है और उनके पैरोकार, रोल मॉडल तुम्हारे लिए पैगंबर इस्लाम है। उसके बाद तीसरी आयत में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
रसूल के बाद तुम्हारे लिए रोल मॉडल है वो अहले बैत हैं, जिनका किरदार इतना पाकीज़ा है, जिनका किरदार इतना ताहिर है कि दुनिया का कोई नक्स, कोई ऐब, कोई कमी, कोई बुराई उनके करीब भी नहीं जा सकती है। इनकी जिंदगी को देखते रहो, इनके जो है लाइफ स्टाइल को देखो, इनके तर्ज जिंदगी को देखो और इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व इत्रती अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी व लन यफ्तरिक हत्ता यरिदा अलैयल हौद। पैगंबर फरमाते हैं मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोल मॉडल था, अपने बाद दो गिरा कदर चीजें छोड़ जा रहा हूं, एक थ्योरी है तुम्हारे लिए, दूसरे जो है रोल मॉडल और नमूने अमल है, एक अल्लाह की किताब कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत हैं। जब तक तुम इनसे वाबस्ता रहोगे, जब तक तुम इनके नक्शे कदम पे चलते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी तैयब जिंदगी होगी, तुम कभी गुमराह ना हो सकोगे। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तर्ज जिंदगी हम किससे लेंगे, लाइफ स्टाइल हम किससे सीखेंगे। हमारे लिए लाइफ स्टाइल हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड मोहल्ले नहीं करेगा, हमारे लिए तर्ज जिंदगी, हमारा लाइफ स्टाइल कुरान को देख करके हम मुअय्यन करेंगे, अहले बैत को देख करके मुअय्यन करेंगे, पैगंबर को देख करके मुअय्यन करेंगे। ये वो किरदार हैं जिनके किरदार की जमानत अल्लाह ने ली है, जिनकी जिंदगी में कहीं खबासत नहीं आ सकती है। तहारत ही तहारत है, पाकीदगी ही पाकीदगी है। اور یہ وہ افراد ہیں جن کی زندگی کو حیات طیبہ کا بہترین اور اعلیٰ نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے. اور اہل بیت میں بھی سب سے زیادہ اہمیت امام حسین کی ہے. یوں نہ کہیں کہ سب برابر، یقیناً سب برابر ہیں، یقیناً سب برابر ہیں. کلامکم نور وامرکم رشد وسجیتکم التقوی، حضرت جامعہ میں خطاب کر کے کہتے ہیں اے اہل بیت، آپ سب کے سب، آپ کا کلام نور ہے، آپ کا حکم ترقی کی شاہراہ ہے، آپ کا اخلاق اور آپ کے طرز زندگی تقوی سے عبارت ہے. لیکن انہی افراد نے امام حسین کو اہمیت دی ہے، انہی افراد نے امام حسین کو اہمیت دی ہے. عبی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کیوں، تین چار برس کی تھی، دیکھا کہ امام حسین آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا السلام علیک یا ابا طاہر، السلام علیک یا رسول اللہ. رسول خدا نے جواب دیا السلام علیک یا زین السماوات والارض، سلام تجھ پر حسین جو زمین اور آسمان کی زینت ہے. وہ بھائی نے کہا، کہتے مجھ سے جملہ ختم نہیں ہو سکا. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس بچے کو کہہ رہے ہیں؟ رحمتوں للعالمین آپ ہیں، فخر موجودات آپ ہیں، وجہ تخلیق کے کائنات آپ ہیں. آپ کے لیے ہے کہ لولا کلما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات خلق نہ کرتے. آپ کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ حسین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں السلام علیک یا زین السماوات والارض. زین السماوات والارض آپ ہیں، نہ کہ حسین. پیغمبر فرماتے ہیں یا ابی ان حسین فی السماوات اکبر منہ فی الارض، حسین کا جو مقام آسمانوں پر ہے وہ زمین سے بھی کہیں زیادہ ہے. ما من نبی الا وقد زار الحسین وبكى علیہ، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے حسین کی زیارت نہ کی ہو اور حسین کے اوپر آنسو نہ بہائے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اہمیت خود انہیں نے دی ہے. یقیناً اہل بیت کا درجہ، سب کا درجہ ہمارے نظام میں کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے، مگر کیا کرے، انہیں نے کہا ہے. امام علی النبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، لوگوں کو پیسہ دیا کہ جاؤ جا کے قبر حسین پر میرے لیے دعا کرو. کسی نے کہا مولا آپ تو خود امام ہیں، آپ تو خود امام ہیں، ہم لوگ یہاں دعا کر رہے ہیں، آپ تو خود امام ہیں، آپ تو خدا سے دعا کر لیے، خدا آپ کو شفا دے. کہا صحیح کہتے ہو، کلنا سفن الہدایہ، ہم سب ہدایت کی کشتیاں ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، لیکن حسین کی کشتی زیادہ تیز رفتار بھی ہے اور زیادہ گنجائش بھی اس کے اندر ہے. حسین کی کشتی پہ دیکھیں کتنے لوگ سوار ہیں، کتنے لوگ حسین کی کشتی پہ سوار ہیں. مسلمان ہے تو وہ سوار ہے، ہندو ہے تو وہ سوار ہے، یہودی ہے تو وہ سوار ہے، عیسائی ہے تو وہ. اب بتائیے، اور بات ہے کہ سوار ہونے کے بعد کیا کیا، کتنا ان سے سیکھا، معرفت تو ہو گئی، قریب تو ان کے آگے آنے کے بعد کتنا ان کے نفس قدم پہ چلے، ایک الگ گفتگو ہے. لیکن آپ دیکھیں آج ایک نام حسین پر دنیا کے گوشے گوشے میں لاکھوں کروڑوں لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں. حکومتیں اگر سارا اپنا بجٹ صرف بھی کر دے اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی تھی. حکومت عراق اپنے کسی کام کے لیے پورا بجٹ سال بھر کا صرف کر دے، جتنا مجمع اربعین میں ہو گیا اسے اکٹھا کر لے، اس کا چوتھائی مجمع اکٹھا نہیں کر سکتی. خطرہ ہے، دھماکے ہیں، سب کچھ ہے، جو جا رہا ہے وہ خطرہ مول لے کے جا رہا ہے، پتا ہے کہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی بم جو ہے پھٹ سکتا ہے. لیکن کشت ہے، رما گواں ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص امتیاز حاصل ہے ائمہ طاہرین کے درمیان، تو خود انہی نے دیا ہے یہ امتیاز، انہی نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. تو ہمارے لیے ہم یہ جو ہے اپنا لائف اسٹائل، طرز زندگی، وہ طیب طرز زندگی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس سے سیکھیں گے؟ ائمہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں گے. یہ وہ نقش قدم ہے کہ اگر ہم نے اس پر قدم رکھ دیا تو حیات طیبہ کی ضمانت ہے, گارنٹی ہے اس بات کی. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حیات طیبہ کو ختم کرنا چاہتے تھے انہوں نے اہل بیت کو تذکرے کے مٹانے کی ہمیشہ کوشش کی, ہمیشہ کوشش کی. معاویہ کی پوری کوشش ہے, حتیٰ کسی کا نام علی نہ رکھا جائے. امام حسین نے اگر اپنے سب بچوں کا نام علی رکھا, یہی وجہ تھی کہ معاویہ کی پوری کوشش. اگر کسی گھر میں علی نام کا شخص رہتا تھا گھر کی چھت اس کے اوپر گرا دی جائے. پھر اس لیے اس کا نام علی ہے, وہ علی کے ہمراہ ہے یا نہیں, کام علی والا ہے یا نہیں, اس سے بحث نہیں تھی. اتنا صرف پتا چل جائے کہ اس کا نام علی ہے, اس کی شامت آنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ اس کا نام علی ہے. جتنا بنی امیہ کی طرف سے علی کا نام ہی جو ہے مٹانے کی کوشش ہوتی تھی, اتنا ہی اہل بیت کی طرف سے علی کا نام بلند کرنے کی کوشش ہوتی تھی. بہت سی روایتوں میں آپ دیکھیں گے پانچویں نام لکھے امام سے روایت کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے علی مرتضیٰ سے سنا, انہوں نے پیغمبر سے. وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود اگر امام صادق کوئی بات کہتے ہمارے لیے وہی درجہ رکھتی تو پیغمبر کہتے ہیں. لیکن صرف اور صرف اس لیے بیان کرتے تاکہ علی کا نام زبانوں پر آتا رہے, علی کا نام لوگوں کے کانوں تک پہنچتا رہے. علی کے نام کو جو ہے مٹانے کے لیے بنی امیہ نے کتنی کوششیں کی ہیں, کتنی کوششیں کی ہیں نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے. اگر مسئلہ صرف حکومت کا تھا, حکومت دل کی بات ختم ہو جاتا. مسئلہ صرف حکومت کا نہیں ہے, مسئلہ اس مکتب فکر کا ہے, اس طرز فکر کا مسئلہ ہے. یہ طرز فکر باقی نہ رہنے پائے جس سے حیات طیبہ تشکیل پاتی ہے. پڑھنا چاہ چکی آپ دیکھیں کہ جو عداوت جو بغض معاویہ کے دلوں میں تھا, جو بغض اس نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا, کیا کیا تدبیریں کی گئی ہیں, کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے کہ لوگوں کے دل میں علی کی نفرت بیٹھ جائے, جم جائے علی کی نفرت. معاویہ نے اسکول کھولا تھا لوگوں کو پڑھانے کے لیے نہیں, وہ کیا مطلب ہے اسے جہل کا پیدا, جہل کا مطلب اسکول کھولا کاہے کے لیے, کیا تعلیم دیں, بغض علی کی تعلیم دیں. اسکول کھولا کہ یہاں پہ آؤ مفت تعلیم, مفت کھانا, کھانا بھی مفت, فری لنچ اسکول, دوپہر کا کھانا مفت میں ملے گا. بچے آتے تھے کیا سکھایا جاتا تھا, بغض علی. کھانے کا جب وقت آتا تھا بچے ٹوٹے آئے تھے کھانے کے لیے, کھانے بچے ٹوٹے گا رک جاؤ, ابھی نہیں, پہلے علی پہ لعنت بھیجو اس کے بعد کھانا تمہیں ملے گا, پہلے علی پر لعنت پھر کھانا. بچوں نے کھانا کھا لیا, شام ہو گئی, بچے واپس جا رہے ہیں, ہر بچے کو ایک ایک کھلونا, ایک ایک کھلانا, وہ آج والا کھلونا تو نہیں تھا نا, بکری کا بچہ, گھڑ کا بچہ, اس طرح کے بچے بھی دیا تھا کھلونے کے طور. کیا یہ معاویہ کی طرف سے گفٹ ہے؟ ایسے بات ہے, بچوں کی نفسیات ہے نا, جو بچوں کو گفٹ دیتا ہے اس سے بچے بہت خوش رہتے ہیں. ایک صاحب کے دو لوگ آتے ہیں, ایک صاحب وہ ہیں کہ ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کھلونا لے کے آتے ہیں, بچوں کو دیتے ہی کھیل کون آیا ہے, وہ کھلونے والے انکل آئے ہیں, اور دوسرے صاحب نے خالی ہاتھ چلے آتے ہیں, جہاں ان کو دیکھا بچے نے منہ بنایا برا سا, کون وہی آئے ہیں, وہ آئے ہیں. یہاں پہ کھلونا کون کھلونا دے رہا ہے, انکل معاویہ کی طرف سے کھلونا ملتا ہے, خوش خوش بچے, تاکہ عمر معاویہ کی محبت دلوں میں بٹھا لی جائے. بس آئے بچے لے کر کے مصروف ہیں, اسی بھی گھر میں آپ دیکھیں اگر کوئی جانور کا چھوٹا بچہ وغیرہ ہو تو بچے سے کتنا مانوس ہو جاتے ہیں, دن بھر کھیلتے رہے, رات کو بستر بھی اپنے ساتھ لے کر کے سلانے کے لیے لے گئے. پھر رات میں, آدھی رات میں معاویہ اپنے سپاہیوں کو علی کے سپاہیوں کا لباس پہنا کے ان گھروں میں بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر کے بکری کے بچوں کو ذبح کر دو اور کہو کہ علی نے کہا ہے. تو کھلونا کون دیتا ہے؟ معاویہ. کھلونا توڑتا کون ہے؟ علی. نفسیات دیکھیں نا, بچوں کو محبت کس سے ہوتی ہے؟ کھلونا دینے والوں سے. نفرت کس سے ہوتی ہے؟ کھلونا ان کا توڑ دے, کھلونا توڑنے والوں سے نفرت ہوتی ہے. اس طرح سے بچوں کے دل میں جو ہے بہت, اس کے بعد حکم کیا پہ لعنت لعنت. شروع میں دو چار سال لوگوں کو رہا تکلف ہوتا ہے, پھر آہستہ 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 وہ چیز عادت بن جاتی ہے, اور 25 سال کے بعد ایک نئی نسل آ جاتی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگی کون تھے. ایک عادت 60 سال تک ممبروں سے علی پر لعنت بھیجی گئی, تو خدا رحمت نازل کرے عمر ابن عبدالعزیز کے استاد پر, ان کے استاد پر. عمر ابن عبدالعزیز کا استاد ایک محب اہل بیت ہے, تقیہ کے عالم میں کام کر رہا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے, خطرات جو اپنے لکھے ہیں, بچپن میں ہمارا استاد مجھے پڑھانے آتا تھا. اچھا وہاں پر کھیل بھی ایجاد کیا گیا تھا لعنت بازی کا کھیل. آج یہ ہے نا کھیل بنتے ہیں کسی جس سے دشمنی ہوتی ہے, اس کو ٹارگیٹ بنا کر کے گیم تیار کیے جاتے ہیں نا. تو وہاں پر کھیل جو رائج کیا گیا تھا بچوں میں وہ علی پر لعنت کا کھیل, یعنی کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہ ہو جو بغض علی سے خالی ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے بچپن تھا, میں کھیل رہا تھا, استاد کے میرے یہ جو ہے گزر ہوا, استاد نے مجھے دیکھا یہ کھیل کھیلتے ہوئے, غصے میں مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. جب میرے درس کا وقت آیا ان کے پاس گیا پڑھنے کے لیے, تو وہ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. دو رکعت, چار رکعت, چھ رکعت, آٹھ رکعت, دس رکعت, نماز ختم ہی نہیں. میں سمجھ کے کہا یہ عام نماز نہیں ہے, یہ شاید مجھ سے خفا ہے, مجھے نہ پڑھانے والی نماز ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا, استاد مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, اسے کیا خطا ہو گئی ہے. انہوں نے نماز تمام کر کے بیٹھ گئے, اس سے پوچھ تو کیا کر رہے تھے, کہا کھیل رہا تھا. کہا کیا کھیل رہے تھے, کہا لعنت بازی. کس پر لعنت بھیج رہے تھے, علی کے اوپر. جانتے ہو کہ علی کون ہے, تو پہچانتے ہو کہ علی کون ہے, کیا قصور ہے علی کا, کیا غلطی کی ہے علی نے, کیا گناہ ہے علی کا جس کی بنا پر تم ان پہ لعنت بھیجتے. اس کے بعد انہوں نے علی کے فضائل مجھے بیان کرنا شروع کیے کہ رسول کی پہلی وحی جب نازل ہوئی تب رسول کے پاس علی ہیں, آخری وحی نازل ہوئی تب رسول کے پاس علی ہیں, دم توڑا رسول نے علی کی آغوش میں, کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں رسول کی حمایت نہ کی ہو, نصرت نہ کی ہو. علم علی, شجاعت علی, عبادت علی, خدمت علی, زہد علی, سب کو بتاتے گئے بتاتے گئے. سننے کے بعد تو میرے دو آنکھ کے پٹے کھل گئے, یہ کیا میں کر رہا تھا. اور پھر میں نے وہیں پر اپنے دل میں ارادہ ہوا کہ اگر خدا نے مجھے کبھی اقتدار دے دیا تو میں اس سلسلے کو بند کراؤں گا. اقتدار مل گیا عمر ابن عبدالعزیز کو, چاہتے ہیں بند کرانا, باوجود کہ اس زمانے کے حاکم یہ جو ہے مطلق الانعام ہوا کرتے تھے, لیکن یہ چیز ایسی لوگوں کے دلوں میں رچ بس گئی تھی جس پر پابندی لگانا آسان کام نہیں تھا. اگر پابندی لگاتے تو ان کی حکومت خطرے میں پڑ جاتی. تدبیر انہوں نے کی کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ پابندی بھی لگ جائے اور حکومت پر ان کی آنچ بھی نہ آئے. دمشق میں جہاں ان کا کیپٹل تھا ایک یہودی ڈاکٹر رہا کرتا تھا, اس سے انہوں نے کہا دیکھو کل جب میرا دربار سچ جائے تو تم آنا اور آج ایسے 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 کہنا, پورا سے طے کر لیا تو اتنے پیسے دیں گے, اتنا فلا دیں گے, تم یہ کرنا. عمر ابن عبدالعزیز نے دربار سجایا, جتنے بھی قبائل کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلایا, فوجوں کے کمانڈر سے بلایا, وہ تمام افراد جن سے خطرہ تھا, کیونکہ بعض افراد ہوتے ہیں نا جو حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, ان سب کو بلایا. جب دربار چھلک رہا تھا ان لوگوں سے, محفل اپنے شباب پر تھی, اپنے اوج پر تھی, وہ یہودی ڈاکٹر دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہے, سب کے سامنے کہوں گے, تنہائی پڑھنے نہیں کہو, سب اپنے ہیں, غیر تھوڑی ہیں, کہو کہو کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کریں, میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ سنتے ہی عمر ابن عبدالعزیز بھڑک گیا, یہودی زادے تیری اتنی جرأت, تو میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے, تجھے پتا بھی ہے تو کر کیا رہا ہے, میں مسلمان خلیفۃ المسلمین, میری بیٹی کا رشتہ یہودی کا. کہلا حضور میں بگڑنے کی کیا بات تھی, میں تو نہیں سمجھتا تھا, آپ بتائیے کہ آپ زیادہ بڑے ہیں کہ آپ کے پیغمبر زیادہ بڑے ہیں. آپ زیادہ ہیں, میں آپ کے پیغمبر. آپ کی بیٹی زیادہ عظیم ہے یا پیغمبر کی بیٹی فاطمہ؟ جب پیغمبر اپنی اس عظیم بیٹی کا رشتہ علی جیسے سے کر سکتے ہیں, علی جیسے سے شادی کر سکتے ہیں, تو اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں گے تو کون سی بری بات. میں علی سے زیادہ تو والعیاذ باللہ برا نہیں ہوں. علی پہ آپ لوگ لعنت بھیجتے ہیں, مجھ پہ لعنت تو نہیں بھیجتے, وہ تو اتنے برے تھے مستحق لعنت تھے آپ لوگوں کے, اتنے برے کے ساتھ رسول نے اپنی عظیم بیٹی کی شادی کر دی ہے، آپ میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، آپ یہ ڈانٹ رہے ہیں کہ میری ہمت کیسے بڑی؟ یہ جواب سننا تھا پورے دربار پہ سناٹا، سب کو سانپ سونگ کے آگے کیا ہوا، کیا جواب دے اسے؟ اب سیکھتا کے ساتھ سن کے کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر عمر بن عبدالعزیز نے سر اٹھایا اور کہا کہ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا گناہ ہے علی کا؟ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کب تک یہ جو ہے مسلمانوں کی شرمساری کے اسباب فراہم ہوتے رہیں گے؟ کیا موقع نہیں آیا ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے؟ اب سب نے ہاں ہاں ہاں، جتنے بدماش تھے سب وہاں موجود ہیں، جو بعد میں جو مشکل پیدا کر سکتے تھے، عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، فرمان تو پہلے سے لکھا رکھا ہی تھا، سب کے پاس بھیجے سائن کر دو، اپنے تنہا دستخط کے بجائے ان سب سے جو بعد میں اس کے خلاف محاذ کھڑا کر سکتے تھے، محاذ قائم کر سکتے تھے، ان سب سے عمر بن عبدالعزیز نے اس کے اوپر دستخط دے، اس کے بعد پورے ملک میں یہ حکم جاری کر دیا، آج کے بعد اگر کسی نے علی پر لعنت بھیجی تو اسے سزا دی جائے گی، اور اس پر سختی سے عمل کروایا عمر بن عبدالعزیز نے، جہاں کسی نے ورنہ عالم یہ ہو چکا تھا خطیب جمعہ اپنے خطبے میں علی پہ لعنت کرنا فرض، یعنی اگر لعنت کرنا بھول جائے تو گویا بہت بڑا گناہ ہو گیا، ایک خطیب ایک دفعہ خطبہ دیتے رہتے بھول گیا علی پہ لعنت بھیجنا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے یاد دلایا کہ مولانا آپ نے تو آج لعنت نہیں بھیجی، اس نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اتنے بڑے گناہ سے تم نے ہم کو جو ہے بچا لیا، اتنی بڑی عبادت سے محروم ہونے سے تمہیں ہم بچا لیا، اور شکرانے کے طور پر مسجد بنوائی، ہمیں اس نے یاداواری کرا دیا، اس طرح سے بغض علی کہے کہ نہیں کیوں مسئلہ کیا سمجھتے ہیں فقط ایک حکومت کا مسئلہ ہے، ایک حکومت دینے کی بات تھی نہیں، مسئلہ اس فکر کا ہے، اس طرز فکر کا ہے، اس طرز زندگی کا ہے، اس لائف اسٹائل کا ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے وہ جن کے کردار پاکیزہ ہیں، جن کی زندگی طیب ہے، ان کا کردار لوگوں کی نگاہوں میں نہ آج بھی یہ کیا جا رہا ہے، آج یہ کیا رہا ہے، رول ماڈل ان کو بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے جو انسان کو سیدھے جہنم کی طرف لے جائیں گے، کب کسی دانشور کو یہ جو ہے بنایا گیا جو ہے رول ماڈل، فلاں ایکٹر کو، فلاں یہ جو ہے کرکٹر کو، انہیں کو تو پیش کیا جاتا ہے نا، تاکہ نوجوان ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، کل جو کام معاویہ نے کیا تھا وہی کام آج کا میڈیا انجام دے رہا ہے، آج وہی کام آج کا جو ہے میڈیا انجام دے رہا ہے، ضرورت ہے کہ ہم ان ذوات مقدسہ کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اتنا ائمہ علیہ السلام نے جو عزاداری پر زور دیا ہے، مجلسوں کے قیام پر زور دیا، اس کی یہی وجہ تو ہے، مسئلہ صرف دو آنسو بہا دینے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف جذبات کی اظہار کا نہیں ہے، عزاداری کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کی طرز زندگی، ان کی طرز حیات، وہ لوگوں کے سامنے ابھر کے سامنے آ جائے، جسے بنی امیہ دبانے کی کوشش کر رہے تھے، عزاداری کے ذریعے سے اسے جو ہے ابھارنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مسئلہ اگر صرف اپنے جذبات کا ہو، دو آنسو بہا کہیں چپکے سے جا کے ہم آنسو بہا سکتے تھے، یہ حکم کیوں ہے کہ زور سے رو، زور سے رو، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مجلس ہو رہی ہے، ذاکر مصائب بیان کر رہا ہے، ابن شریف امام کے اصحاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، رومال چہرے پر ہے، امام نے کہا ابن شبیب میرے جد کا مصائب بیان ہو رہا ہے، تم رو نہیں رہے ہو؟ رومال ہٹایا، مولا دیکھیے کتنے آنسو ہے، کہا ایسے بھی رو، اس طرح سے چیخ کے رو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا بچا، کیوں؟ آخر مسئلہ آنسو بہانے، غم کا اظہار ہے تو آنسو سے بھی ہو سکتا ہے، چیخو تاکہ دوسروں کو پتا چلے، امام محمد باقر نے انتقال کے وقت یہ جو ہے وصیت کی کچھ پیسہ وقف کر دیا کہ ہم یہ منا میں مجلس منعقد کی جائے، جب حاجی آتے ہیں کہا کہ یہ وہاں جا کے مجلس منعقد کی جائے تاکہ لوگوں کے کانوں تک بات پہنچے، کیا بات پہنچے، کیا بات پہنچے، وہ طرز زندگی جو اہل بیت کا ہے وہ لوگوں کے نگاہوں تک پہنچے، کیونکہ اہل بیت کی زندگی وہ تھی کہ ان کا اسلحہ ثابت ایمان کا محکم تھا. فاغہا فی السماء توتی اقولہا کل حین باذن ربہا, جو کام بھی اہل بیت انجام دیتے تھے وہ خدا کے لیے انجام دیتے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کھانا کھلاتے تھے کس لیے؟ تو تھی اوہ نا لوگوں کو فیض پہنچانا, فیض رسانی کر رہے کہے کے لیے دکھا نہیں, اللہ کی محبت میں حب خدا میں خود بھوکے رہ جائیں گے دوسروں کا پیٹ بھر دیں گے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, تم سے نہ ہم کسی بدلے کی امید رکھتے ہیں اور نہ کسی شکریہ کی امید رکھتے ہیں. اگر اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا آپ جائزہ لیں تو اہل بیت کی زندگی میں اہل بیت کی تین حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے, قابل عمل ہے. ایک حصہ جو اہل بیت کا وہ ہے جو ان کے اختصاصات ہیں, خصائص اہل بیت ہیں جو اللہ نے اہل بیت کو دیا, ہمیں نہیں دیا ہے. مثال کے طور پر اہل بیت کو اللہ نے علم غیب دیا ہے, وہ ہمیں علم غیب نہیں دیا ہے. اللہ نے ان کو ولایت تکوینی عطا کی ہو, کائنات میں جس طرح سے چاہے تصرف کریں, جب چاہیں ڈوبتے سورج کو پلٹا لیں, جب چاہیں دو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں, جب چاہیں مردوں کو زندہ کر دیں. یہ چیزیں ہمارے لیے ظاہر سے باتیں نہیں ہیں, تاسی کے لیے. البتہ وہ جس کو چاہیں تھوڑی بہت سوغات دے سکتے ہیں, تھوڑی بہت سوغات جس کو چاہیں دیا انہوں نے. میسم تمار کو یہ سوغات دی تھی نا, میسم تمار جب گرفتار کیے گئے تھے, قید خانے سے لے جا رہے تھے پھانسی دینے کے لیے, 22 ذی الحجہ تھی, محرم سے 8 دن پہلے, یعنی امام حسین کی شہادت سے 18 دن پہلے جو ہے میسم کی شہادت ہوئی ہے. میسم کو اس وقت لے جایا جا رہا تھا تختہ دار کی طرح, اس وقت مختار کو گرفتار کر کے لایا جا رہا, قید خانے کے دروازے پر مختار سے ملاقات ہو گئی میسم کی. مختار کو دیکھ کے کہتے ہیں میسم تم مختار ہو؟ ہاں. کب مطمئن رہو ابن زیاد تمہیں قتل نہیں کرے گا. ھذا الذی یرید ان یقتلک تقتلہ, یہ ابن زیاد تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے, یہ تمہیں قتل نہیں کرتا ہے, تم اسے قتل کرو گے. یہ غیب کی خبر میسم دے رہے ہیں. بازار کوفہ میں حبیب سے میسم کی یہ جو ہے ملاقات ہو جاتی ہے. میس حبیب کو دیکھ کے کہتے ہیں حبیب کچھ ہی دنوں کے بعد یہی بازار کوفہ ہوگا اور میدے پہ تمہارا سر گھمایا جا رہا ہوگا, یہی بازار کوفہ. یہ وہ چیزیں تھیں جو اہل بیت نے تھوڑی سی جھلک اپنی میسم کو عطا کر دی. تو بہرحال یہ وہ حصہ ہے جو ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے, یہ اختصاص اہل بیت ہیں. اہل بیت ہم دنیا میں جاہل پیدا ہوتے ہیں, اہل بیت وہاں پہ پڑھ کے آتے ہیں. اخرجاکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, قرآن کہتا ہے کہ تم جب پیدا ہوتے ہو تو جاہل پیدا ہوتے ہو. لیکن اہل بیت جب دنیا میں آتے ہیں, جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ خدا نے خطاب کیا انی فطنتو کے من العلم, اے فاطمہ ہم نے تمہیں دوسروں سے جو ہے ممتاز کیا ہے علم کے ذریعے میں, لوگ دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں, ہم نے تمہیں وہاں سے سکھا دیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے امام سجاد نے فرمایا تھا جب دربار ابن زیاد میں جناب زینب نے بہترین دفاع کیا ہے امام حسین کا, ان کے مقصد کربلا کا, اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں یا عمتی انک بحمد اللہ عالمتن غیر معلمہ. تو بھی اما الحمدللہ آپ عالم ہیں یہ غیر معلمہ ہیں, یعنی آپ کو کسی نے سکھایا نہیں ہے, جو علم آپ کا ہے وہ خدا داد آپ کا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, لائے سے بات ہے کہ ہم بھی بیٹھے رہے اسی طریقے سے کہ ہم اسکول نہیں جائیں گے, کالج نہیں جائیں گے, خدا ہمیں سکھا دے گا, نہیں. یہ حصہ جو ہے وہ قابل تحسی نہیں ہے. دوسرا حصہ اہل بیت کی زندگی کا وہ ہے جو عصری تقاضوں کے تحت تھا. اگر یہ جو ہے گھوڑے پر بیٹھ کر کے جایا کرتے تو ہم بھی گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں گے. اس زمانے کا تقاضا گھوڑا تھا, آج کا تقاضا ہوائی جہاز یا کار ہے. اس زمانے کے تقاضے اور تھے, حتیٰ خود ائمہ کے ادوار میں بھی دیکھیں گے ایک امام کی کا طرز زندگی دوسرے امام سے مختلف ہے. مولا کائنات کی طرز زندگی یہ تھی وہ پیوند لگا کپڑا پہنتے تھے, پیبند لگا کپڑا پہنتے تھے. امام جعفر صادق سے کپڑا ایسا نہیں ہوتا تھا. سفیان ثوری نے اعتراض بھی کر دیا. وہ جو افراد فقط ہشری ہوتے ہیں جن کی نگاہیں سچی ہوتی ہیں گہرائی میں نہیں جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں زہد کے لیے پھٹا کپڑا پہننا ضروری ہے. زہد کے لیے پھٹا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا سے دلبستگی نہ رکھنا, وابستہ نہ ہو جانا. ہمیں بہت سے لوگ پھٹا کپڑا پہنتے ہیں کیونکہ پھٹے کپڑے سے وابستہ ہو جاتے ہیں. مرزا شیرازی اپنے زمانے کے بہت عظیم یہ جو ہے مرجع تقلید گزرے ہیں جنہوں نے انگریزوں کی سیاست کا جو ہے مقابلہ کیا اور ایران کو ان کے تسلط میں جانے سے جو ہے بچا لیا, ورنہ اطراف کے سارے ملک انگریزوں کے قبضے میں جا چکے تھے نا. ہندوستان پاکستان کا ایک ہی تھا, وہ جا چکا تھا قبضے میں.